أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی
فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون
فلما پھر جب انجاہم وہ نجات دلاتا ہے ان کو انجا کس سے ہے نجات سے اذا ہم تو یکا یک وہ یبغون سرکشی کرنے لگتے ہیں فساد کرنے لگتے ہیں ظلم کرنے لگتے ہیں فی الارض زمین میں یبغون کا لفظ جو ہے یہ بے غین یہ سے بغی بغی کا لفظ ہی معنی ہوتا ہے چاہنا چاہنا بغاوت اسی سے ہے اور اگر یہ پازیٹیولی استعمال ہو بغی تو پھر اچھے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے یعنی اچھی چاہت کے لیے بھی عدل سے احسان کی طرف جانے کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے اور اگر یہ نیگیٹو سینس میں استعمال ہو فعل مذموم کے طور پر تو حق سے تجاوز کرنے کے لیے بھی حد سے بڑھنے کے لیے اور ظلم کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جو عام طور پر بغاوت کے معنوں میں آتا ہے سرکشی کے لیے تو وہ لوگ زمین میں سرکشی کرنے لگتے ہیں بغاوت کرنے لگتے ہیں بغیر الحق نہ حق یعنی کسی کا کوئی حق نہیں کہ زمین کے نظام کو بگاڑے یعنی زمین میں سرکش ہو کے خوب خوب فساد کرتے ہیں یا ایوہ الناس اے لوگو سب انسانوں کو خطاب کیا گیا ہے انما بغیکم علی انفسکم انما سوائے اس کے نہیں یعنی بلا شبہ یقیناً بغیکم تمہاری بغی تمہارا ظلم علی انفسکم تمہارے نفسوں پہ پڑے گا یعنی تمہارے گناہ کا وبال تمہیں پہ آئے گا تم جو ظلم کر رہے ہو دوسروں پہ یہ تمہیں پہ واپس پلٹے گا تم خود اس کا شکار ہوگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں اپنے کرنے والے پر ہی لوٹ پڑتی ہیں ایک ہے ظلم دوسرے فریب اور تیسرے دغا تو ظلم کرنے والا خود ظلم کا شکار ہوتا ہے کیونکہ مظلوم کی بد دعا فوراً اللہ کے پاس پہنچتی خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو فریب کیا ہوتا ہے اور دغا دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے فریب کرنا چکما دینا اور دغا دینا دھوکا دینے کے معنی میں بھی آتا ہے تو جو شخص کسی کے لیے گڑا کھودتا ہے خود اس میں گرتا ہے جو کسی کے ساتھ فریب کاری کرتا ہے وہ خود فریب کا شکار ہوتا ہے کوئی اور اس کو ہاتھ دکھا دیتا ہے ایسے کو تیسا ٹھیک ہے نا ایسے کو تیسا ہوتا ہے یہی اس کا معنی ہے یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں نا جو ہر سوسائٹی میں اور ہر کلچر میں نون ہوتی ہیں تو انما بغیکم علی انفسکم اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے، ایک ہے البغی اور دوسرے ہے عقوق الوالدین. بغی کیا ہوتا ہے؟ یہی بغاوت، سرکشی، ظلم. اور عقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی. یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا انسان کو دنیا میں ہی مل جاتی ہے، دنیا میں ہی انسان کو کسی نہ کسی طرح ان کا بدلہ مل جاتا ہے. یہ دیکھیے کتنی زبردست بات ہو رہی ہے یہاں پر. یا ایوہ الناس، سب کو خطاب، سب کو ہوشیار کیا گیا، یاد رکھو انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری بغی تم ہی پہ لوٹے گی، تمہارا ظلم، تمہاری سرکشی، تمہارا فساد، تمہاری غلط کاری تمہیں کو بھگتنی پڑے گی. متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا فائدہ ہے. ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری طرف تم سب کو لوٹنا ہے. فننبئکم، پھر ہم بتائیں گے تم کو، بما کنتم تعملون، ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے رہے ہو. تمہارے اعمال کی ہم تمہیں خود خبر دیں گے کہ تم کیا کر کے آئے ہو. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ پچھلی آیت میں لوگوں کے کچھ رویے کی بات ہوئی تھی کہ جب ان پہ مصیبت آتی ہے تو پھر اللہ کو پکارنے لگتے ہیں، لیکن جب ان کو نجات مل جاتی ہے، ان کی دعا سن لی جاتی ہے، تکلیف دور ہو جاتی ہے، تو وہ بجائے اس کے کہ اپنا وعدہ پورا کریں کہ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، کیا کرتے ہیں؟ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کوئی شکر گزاری نہیں بلکہ الٹا گناہوں میں حد کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو وارن کیا گیا ہے کہ تم یہ مت سمجھو کہ تمہارے ظلم پر تمہاری پکڑ نہ ہوگی، بہت جلد پکڑ ہو جائے گی. سورۃ الاسراء میں آتا ہے وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ظَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ، جب اس نے تمہیں خشکی کی طرف نجات دی تو تم نے منہ پھیر لیا. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور ہے انسان بڑا ناشکرا. وہ شاکرین کیا بن گیا؟ کفورا بن گیا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کیا سبق ملتا ہے؟ کیا لیسن ہے اس آیت میں؟ انما بغیکم علی انفسکم، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. لیکن جب انسان کسی پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، کسی کو ستا رہا ہوتا ہے، تو اس وقت وہ بھول جاتا ہے کہ یہ کسی کے ساتھ نہیں کر رہا بلکہ دراصل اپنے ساتھ کر رہا ہے. ترمذی کی ایک روایت میں آتا ہے اسرع الخیر ثوابن، ثواب اور فائدے میں سب سے جلد ملنے والی جو خیر ہے وہ کیا ہے؟ البر و صلۃ الرحم، حسن سلوک اور صلہ رحمی. حسن سلوک، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا معاملہ، اور صلہ رحم، خاص طور پر رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ. کہ جو شخص ہر ایک کے ساتھ نیکی کرنا جانتا ہے، اور ہر ایک کے ساتھ نیکی کیا ہو سکتی ہے؟ مثلاً ہر ایک کے لیے اچھا سوچنا، ہر ایک کو فائدہ پہنچانے کا سوچنا، صرف اپنی نہیں دوسروں کی تکلیفوں کے بارے میں بھی سوچنا کہ کوئی کسی مصیبت کا شکار تو نہیں، میری ذات سے تو نہیں کسی کو تکلیف پہنچ رہی، میرے کسی رویے یا عمل سے تو نہیں کسی کو کوئی دکھ پہنچ رہا. یعنی انسان جو اپنے لیے سوچتا ہے وہی دوسرے کے لیے سوچے. اور صلۃ الرحم میں کیا ہے؟ کہ جو رحم سے متعلق رشتے ہیں، یعنی خونی رشتے ہیں، جو قریبی رشتے جو ہیں، ان کے ساتھ بھلائی کریں. عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ساری دنیا میں سوشل ورک کرتے رہتے ہیں، اور گھر بیمار بھی پڑے ہوں تو ان کو یاد نہیں ہوتا. تو جب ترتیب الٹتی ہے تو پھر فائدہ نہیں ہوتا. ترتیب الٹنے کا مطلب کیا ہے؟ جن کا حق پہلے ہے، الاول فالاول. مثلا گھر میں ماں بیمار پڑی ہے اور اس کو چھوڑ کر انسان کسی ہسپتال کے ساتھ کمٹمنٹ کر لے کہ میں آپ کے مریضوں کی خدمت کے لیے والنٹیئر کرتی ہوں، تو یہ خدمت نہیں ہوگی، یہ خدمت ناقابل قبول ہوگی. جیسے اگر آپ زکوٰۃ ادا نہ کریں تو نفل صدقہ فائدہ نہیں دیتا. فرض نمازیں آپ نہ پڑھیں اور صرف ایک کسی رات میں ساری رات نفلیں پڑھیں، عام طور پر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں ہمارے معاشرے میں، تو یہ درست نہیں. بھی تسبیح نماز ایک پڑھ لی اور فرض نماز کبھی نہ پڑھی، حج نہ کیا، عمرے کرتے رہے. ڈرتے ہیں لوگ حج کرنے سے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لیکن عمرے پہ چلے جاتے ہیں ایک تفریح کے طور پر بعض اوقات ریکریشن کے لیے، تو یہ ترتیب درست نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ بندہ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ فرائض کی ادائیگی سے ہوتا ہے. جب تک آپ کے سر پر ایک فرض باقی ہے تو نوافل آپ کو فائدہ نہیں دیں گے. ہاں دو فرض آمنے سامنے ہیں تو اس میں پھر انسان حالات کے مطابق نمبر ون اور نمبر ٹو کر سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی پرائمری ریسپانسیبلٹی جو ہے آپ اس کو بھول کر سیکنڈری کے اوپر توجہ کریں. تو جس چیز کا، جس نیکی کا فوری ریٹرن ملتا ہے، جلدی فائدہ ملتا ہے، وہ کیا ہے؟ البر و صلۃ الرحم و اسرع الشر عقابا البغی و قطیعۃ الرحم. اور سب سے جلدی جس گناہ کی سزا ملتی ہے وہ سرکشی کی اور قطع رحمی کی. قطع رحمی، رشتوں کو کاٹنا، رشتہ داروں کا خیال نہ کرنا، ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہم مسلمانوں کے اندر خاص طور پر جو رشتہ داروں کا حق ہے بہت پامال ہوتا ہے عمومی طور پر. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ رشتہ دار برابر کا معاملہ آپ سے کرتے ہیں. یعنی باہر اگر آپ کسی کے ساتھ اچھے ہیں تو وہ اپنے فائدے میں یا مطلب میں بعض اوقات آپ سے بھی اچھا آپ سے ہو سکتا ہے. رشتہ داروں سے عام طور پر انسان ایکسپیکٹ زیادہ کرتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ یہ پہلے میرے ساتھ کریں پھر میں ان کے ساتھ اچھا ہوں گا. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کرتے ہیں تو وہ آپ کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتے یا آپ کی تعریف بھی نہیں کرتے، نہ آپ کا ذکر کرتے ہیں خیر کا، تو وہاں پھر انسان دوبارہ نہیں کرنا چاہتا. یعنی زیادہ مشکل ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کے ساتھ کر رہے ہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں اور وہ اس کو اکنالج بھی نہیں کرتا، اس پہ کوئی شکر گزار نہیں ہوتا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان سوچتا ہے اس سے بہتر نہ کرو. کسی غیر کے ساتھ جب آپ کرتے ہیں تو وہ فوری شکریہ ادا کرتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ اور کرو، کیونکہ وہ ایک نفس کو سیٹسفیکشن ملتی ہے نا. تو کوئی نیکی صرف تعریف کے لیے یا نفس کی سیٹسفیکشن کے لیے نہیں کرنی ہوتی، اللہ کا حکم سمجھ کے کرنا ہے، خواہ وہ وقتی طور پر ہمیں کوئی فائدہ اس کا نظر نہ آئے، لیکن حقیقت میں اسی کا فائدہ ہے. وہ نیکی جلدی واپس پلٹے گی آپ پر، اس سے نہیں جس کے ساتھ آپ کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے اس سے بھی کبھی پہنچے، لیکن کسی اور طرف سے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو جو شخص اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اپنے نیکی جاری رکھتا ہے وہ کبھی بھی نامراد نہیں ہوتا. تو یا ایہا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا. اور بغی کی عموماً وجہ کیا ہوتی ہے؟ حقیر فائدوں کا حصول. متاع الحیات الدنیا کے پیچھے انسان بھاگتا ہے تو فساد کرتا ہے. دنیا کی محبت سب خطاؤں کی جڑ. یعنی یہ کیوں کہا گیا متاع الحیات الدنیا؟ یہ کس کے ساتھ لگ رہا ہے؟ یہ سبب ہے کس کا؟ بغی کا. ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون. ایک دن اللہ کے پاس بھی تو واپسی ہے نا، پھر وہ بتائے گا کہ تم کرتے کیا رہے ہو، کون کس کا کتنا حق دیتا رہا ہے، کون کس کے ساتھ کتنا بھلا کرتا رہا ہے.
إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حسيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون.
إنما مثل الحياة الدنيا، بے شک دنیا کی زندگی کی مثال کما ان پانی کی طرح ہے. اب متاع الحیات الدنیا کی وضاحت ہو رہی. اب دیکھیں ایک آیت دوسرے سے کس طرح لنکڈ ہے. انما مثل الحیات الدنیا کما ان، دنیاوی زندگی پانی کی طرح ہے، اور اس پانی سے مراد یہاں بارش. انزلناہ من السماء، جسے ہم نے آسمان سے اتارا. فاختلط بہ، پس مل گیا اس کے ساتھ، خلط ملت ہو گیا، یعنی بارش کے پانی کے ساتھ مل گیا. کیا؟ نبات الارض، زمین کا سبزہ، یعنی جتنی زیادہ بارش ہوئی اتنے زیادہ پیداوار آئی، اور وہ اتنی گھنی پیداوار تھی کہ وہ آپس میں گتھم گتھا ہو رہی تھی. یہ مطلب نبات الارض میں اختلاط ہو گیا، ٹھیک ہے، زمین کے جو پودے تھے وہ آپس میں ایک دوسرے کے بیچ میں گھس گئے. بارش کے بعد اگر آپ جنگل میں جائیں تو بعض اوقات یہ نہیں پتا چلتا کہ کس پودے کا تنا کہاں ہے اور کس کی جڑ کہاں ہے اور کس کی اوریجن کہاں ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے اندر ملے جلے ہوتے ہیں. تو یہ فاختلط بہ یہی معنی رکھتا ہے کہ خوب بارش برسی جس سے نبات الارض یا سبزہ جو تھا یا نباتات جو تھی وہ آپس میں مکس اپ ہو گئی. اختلط کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مکس اپ ہونا، یعنی اختلط نبات الارض ہے. بہی اس پانی کے وجہ سے، مما اس میں سے، جو یاکل الناس کھاتے ہیں لوگ، جو کچھ لوگ کھاتے ہیں، انسان کھاتے ہیں، کیا مثلا غلہ پھل وغیرہ. والانعام، اور مویشی جانور کھاتے ہیں، کیا گھاس چارہ، ٹھیک ہے نا، یعنی سب کا کھانا نکلا زمین سے، یہ مراد ہے، انسان بھی اور انعام بھی. حتی یہاں تک کہ اذا اخذت الارض، جب پکڑ لیا زمین نے، زخرفہا اپنا حسن. زخرف کہتے ہیں کسی چیز کے کمال حسن کو. کمال حسن کیا ہوتا ہے؟ پورا پورا حسن، یعنی کوئی کمی نہ ہو حسن میں، خوبصورتی میں، بیوٹی میں، یعنی فل بیوٹی، جیسے بہار آتی. اصل میں اگر ہم کہیں گے نا انتہا کو پہنچی بیوٹی، تو وہ انتہا جو ہے وہ اس کو نیگیٹو سینس دے دے گی، یعنی جیسے بہار آ جائے، انتہائی خوبصورت، یوں کہہ دیں. اصل میں زخرف کا جو معنی ہے وہ ظاہری حسن کے لیے آتا ہے، جو یعنی آراستگی کے لیے، خوبصورتی کے لیے آتا ہے. تو زخرف القول، باتوں میں خوبصورتی. تو جب کوئی شخص باتوں کو بہت خوبصورت بنائے تو وہ آرٹیفیشل بھی ہونے لگتی ہیں بعض اوقات. اسی لیے کہتے ہیں چکنی چپڑی باتیں کرنا اور ملما سازی کرنا اور اوپر اوپر سے، کیونکہ جس شخص کے دل میں خلوص اور محبت ہوتی ہے نا، اس کو زیادہ باتیں بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اس کے سیدھے سیدھے لفظ اور سیدھی سیدھی باتیں بھی بہت مؤثر ہوتی ہیں، بہت اثر کر جاتی ہیں. اور اگر کسی کے اندر کوئی بات نہیں نا، تو وہ جو فلاوری لینگویج ہے وہ کچھ بہت زیادہ ہیلپ نہیں کرتی، ایک دم فیل ہونے لگتی ہے کہ یہ سب اوپر اوپر کا ہے. تو زخرف اصل میں ملما کی بھی باتیں اور چکنی چپڑی باتیں، وہ جو پیچھے آٹھویں سپارے میں آپ پڑھ چکے، زخرف القول غرورا، دھوکے کے طور پہ جو شیاطین کرتے ہیں اور باہم ایک دوسرے سے لوگ. تو یہاں مراد ہے کہ زمین نے اپنا زخرف لے لیا، یعنی خوبصورتی اس پر چھا گئی، خوب آراستہ ہو گئی. زخرف ربائی ہے. وزینت، اور آراستہ ہو گئی، زینت پکڑ گئی، مزین ہو گئی، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ آراستہ و پیراستہ ہو گئی. وظن اہلھا، اور سمجھ گئے اس کے رہنے والے، یعنی زمین کے رہنے والے یا اس کے مالک، انہم قادرون علیہا، کہ بے شک وہ اس پر قادر ہو گئے ہیں، قبضہ و قدرت رکھتے ہیں. یہ ہمارا کھیت ہے، یہ ہمارا باغ ہے، اور یہ بالکل اب تیار ہے، اور جس وقت چاہیں ہم اس کو کاٹ لیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. تو ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے ہوتے ہیں، اتاہا امرنا، آ جاتا ہے اس پر ہمارا حکم، ہمارا فیصلہ. اور یہاں فیصلے سے مراد فیصلے عذاب ہے. لیلن، رات کے وقت، او نہارن، یا دن کے وقت، رات یا دن کی کسی بھی گھڑی میں اچانک کوئی آفت آ جاتی ہے، کھیت جل جاتا ہے یا ایسی ہوا چل جاتی ہے یا ایسا طوفان آ جاتا ہے. فجعلناها تو کر دیتے ہیں ہم اس کو, بنا دیتے ہیں ہم اس کو, کس کو؟ اس کھیتی کو. حسیدن کٹی ہوئی. حسید ہے صاد دال سے, حسد سین سے نہیں ہے, حسد وہ اور ہے. یہ حسد خشک اور پکی ہوئی فصل کاٹنے کو کہتے ہیں, کٹی ہوئی فصل کی طرح ہو جاتی. کعلم گویا کہ نہ, تغنا بسی تھی, آباد تھی, رہی تھی. بالامس کل تک, کل کہتے ہیں گزشتہ قریب کے زمانے کو. کعلم تغنا بالامس گویا کہ وہ کبھی بسی ہی نہ تھی, کبھی وہ اگی ہی نہ تھی. کذالک اسی طرح, نفصل الآیات ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں آیات. لقوم یتفکرون اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرے, غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے ہم نشانیاں کھول کے بیان کرتے ہیں کہ وہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کو سمجھیں. تو کیا سمجھ میں آئی کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے, دنیا کس طرح آتی ہے؟ جیسے بارش برستی ہے اور زمین پہ بہار آ جاتی ہے, تو یہ بارش جو ہے اس کو آپ تشبیہ دے سکتے ہیں مال سے, کہ مثلا آپ کے پاس مال آتا ہے اور پھر پورے گھر کا منظر بدلنے لگتا ہے. اچھی جاب مل جائے تو کیا ہوتا ہے, ہر چیز کا رنگ بدلتا ہے, فرنیچر کا رنگ, پردوں کا رنگ, اور پورے گھر میں ایک بہار آ جاتی, خوبصورتی آ جاتی, سب کو نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے حالات بدل گئے ہیں, حالات اچھے ہو گئے ہیں. کیونکہ خراب حالات ہر چیز پہ نظر آنے لگتے ہیں, صحت پہ, جسم پہ, لباس پہ, رہن سہن پہ, اے ٹو زی ساری زندگی کا جو سائیکل ہے ہر چیز اس میں دکھنے لگتی. اور پھر انسان اس سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے. مما یاکل الناس والانعام, جب زیادہ ہوتا ہے انسان کے پاس تو صرف خود نہیں بلکہ پھر بڑی بڑی دعوتیں بھی ہونے لگتی ہیں, پھر اور لوگ بھی اس میں شریک ہونے لگتے ہیں. حتی اذا اخذت الارض زخرفها, چیز اپنے پورے عروج کو پہنچ جاتی اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اب ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں, ہر چیز تو ان کی اپنی ہے. اچانک ڈکلائن ہو جاتا ہے, کمانے والا دنیا سے چلا جاتا ہے, یا بزنس پہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, ہاں کتنی بھی انشورنس کرا رکھی ہو لیکن پھر بھی نقصان تو نقصان. انشورنس کلیم کرنے میں کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, اور کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں, اور کیسی کیسی جھوٹی گواہیوں سے دنیا تو کیا آخرت بھی برباد ہوتی ہے. لیکن وہ دل کو ایک سہارا ہوتا ہے نا, کوئی بات نہیں انشورنس کرائی ہوئی. لیکن جو چیز چلی جاتی ہے انسان کی ریپلیسمنٹ, وہ تو نہیں ہو سکتی. اس کے بدلے مال آ بھی جائے تو مال کیا خود سے کچھ کرے گا, کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور پھر وہی رونقیں اور وہ سب کچھ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کل تک یہاں کوئی بسا بھی نہ تھا. جانے والا جب کسی گھر سے چلا جاتا ہے, کوئی فوت ہو جاتا ہے, تو چیزوں سے تو رونق نہیں ہوتی. اچھے سامان اور اچھے فرنیچر اور اچھے گھر اور اچھی گاڑی سے تو رونق نہیں ہوتی, لیکن سمجھنے والے سمجھتے نہیں. جب دنیا نہیں ہوتی تو انسان سمجھتا ہے کہ وہ بہت بد قسمت ہے, اور جب آ جاتی ہے تو پھر انسان سمجھتا ہے جیسے مجھ سے اچھا یا مجھ سے آگے کوئی ہے نہیں, اور یہ بھول جاتا ہے کہ یہ سب کچھ ایک دن ختم ہونا ہے. لہذا اس ساری دنیا کی رونق کو اتنا ہی رکھو جتنے کے وہ لائق ہے, اس میں کھو نہ جاؤ, محو نہ ہو جاؤ, دینے والے کو نہ بھولو, بلکہ شکر گزار رہو. سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَدْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, ان لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کرو. کما انزلناہ من السماء, اس پانی کی طرح ہے جو آسمان سے اترتا ہے. فاختلط بہ نبات الارض, پھر زمین کی نباتات جو ہیں وہ خوب گھنی ہو جاتی ہیں. فاصبح حشیما, چاہے کوئی نہ بھی آفت آئے تو کیا ہوتا ہے, ایک دن وہ سب پرانا ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے, اور یہاں پر وہ کیا ہے, سب کٹ جاتا ہے. تزروح الریاح, ہر فصل اگنے اور پکنے کے بعد کاٹ دی جاتی، باغ کے پودے بھی ٹرم کیے جاتے ہیں، نکال دیے جاتے ہیں، تدروح الریاح، اور پھر وہ سوکھے جھڑے پتے ہوائیں اڑائے پھرتی، وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر آپ جب اپنا کچرا باہر رکھتے ہیں تو پتے بھی باہر ہوتے ہیں، تو کبھی وہ اگر صحیح باندھا ہوا نہ تو وہ بھی اڑ رہا ہوتا ہے اور پتے بھی اڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہی دنیا کی حقیقت ہے کہ وہی سامان جو اٹھا کے اندر لے گئے تھے آج وہ اڑ رہا ہے، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ سورۃ الزمر میں آتا ہے، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه، اللہ تعالیٰ مختلف رنگوں کی کھیتیاں پیدا کرتا ہے، ثم يهيج، پھر وہ لہلہانے لگتی ہیں، فتراه مصفرا، جب خوب جوبن پہ بہار آتی ہے تو آہستہ آہستہ یلو ہو جاتا ہے سب کچھ، مصفر اصفر صفرا پیلے زرد کو کہتے ہیں، سب زرد ہو جاتا ہے، ثم يجعله حطاما، پھر سب چورا بن کے رہ جاتا ہے، ان في ذلك لذكرى لأولي الألباب، ان سب چیزوں میں نشانی ہے عقل والوں کے لیے کہ کس طرح بہار خزاں میں بدل کر بالکل ہر چیز کو صاف کر دیتی۔ سورۃ الحدید میں فرمایا، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، ہر چیز کا انجام یہی ہے کہ اسے ختم ہونا ہے، لیکن خاتمے کو بھول کر انسان صرف سرکشی اور بدمستی پر آمادہ رہتا ہے، اور جب حالات بدلتے ہیں تو پھر مایوس ہوتا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ حقیقت تھی زندگی کی جس کو اس نے بھلائے رکھا۔ تو کیا سمجھ میں آئے اس آیت سے؟ یعنی بہت بڑا سبق جس آیت سے ملتا ہے وہ یہ کہ انسان کے پاس کتنا کچھ بھی ہو لیکن اس کا کسی چیز پہ مکمل اختیار نہیں، کیونکہ جو ہی انسان یہ سمجھتا ہے، وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، کہ میری قدرت ہے اور میرا اختیار اور میری مرضی، تو اللہ تعالی فوراً ہی حساب کر لیتا ہے اور بہت جلد سب کچھ واپس چلا جاتا ہے۔ اور جب تک بارش نہ ہو، اللہ کی رحمت نہ ہو، اللہ نہ دے تو یہ رونقیں بھی نہیں لگتی، لیکن ہم دینے والے کو بھول کے رونقوں میں کھو جاتے ہیں، یہاں غلطی۔ اور پیچھے بھی آپ دیکھیں نا، کشتی کی جو مثال تھی اس میں یہ ہے کہ سب کچھ موافق ہے، اور جب وہ غیر موافق ہوا تو اللہ کو پکارا، اور یہاں یہ ہے کہ جب سب کچھ موافق ہے تو اللہ کو بھول گئے۔ بہت بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے اس میں کہ دنیا کی ایسی محبت انسان کے لیے سخت خطرناک ہے جو اس کو اپنے اندر مشغول کر لے اور فرائض سے غافل کر دے اور نتیجے اور انجام کو بھلا دے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے کہ انسان اس دنیا کو پا کر اتنا خوش ہو جائے، ایسا بھول جائے کہ انجام بھول جائے۔ انجام بھولنے والے نقصان میں ہے۔ اصل چیز یہی ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ کو یاد رکھے، دکھ ہو یا سکھ ہو، خوشی ہو یا غمی ہو، اچھے حالات ہو یا برے ہوں، کچھ چیز پاس ہو یا نہ ہو، اس کو نہ بھولے، کیونکہ اس نے پیدا ہی ہمیں اپنے لیے کیا، اور باقی چیز سب امتحان ہے۔ اور یہ بدلتے موسم ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ کس طرح بہار آتی، دیکھتے دیکھتے دنوں میں ہر چیز، یعنی ایک دن آپ درخت کو دیکھتے ہیں تو بالکل سوکھا ہوتا ہے، دو چار دن کے بعد دیکھتے ہیں تو اس میں سپراؤٹس آ جاتے ہیں، گرین گرین ہونے لگتے ہیں، دو چار دن اور آپ ادھر ادھر دھیان نہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ سب ایک دم گرین ہو گیا، ایک دم شاور، ایک دم بارش ہوئی اور سب گرین ہو گیا، اور اس وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کو ایک دن پھر پیلا ہونا ہے، پھر ختم ہونا ہے۔ اور زندگی میں کتنی ہی بہاریں ہم نے دیکھی اور کتنی ہی خزائیں دیکھی، لیکن اس سے ہم سبق نہیں پکڑتے۔ انسان بھی بچہ ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، جوانی ایک بہار کی عمر ہوتی، جب انسان کے پاس طاقت ہوتی، صحت ہوتی ہے اور انسان بہت کچھ کرنے پہ قادر ہوتا ہے، اس وقت کو ہم صرف دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں، دنیا میں لگا دیتے ہیں، اور جب وہ گزر جاتا ہے، بڑھاپا آتا ہے، تو پھر جس کی قسمت میں بس اللہ اللہ کر لیتا ہے، ورنہ بہت سے لوگ تو اب بڑھاپا بھی ٹیلی ویژن کے آگے گزارتے ہیں، نہ نمازیں یاد، نہ ذکر، نہ اذکار، نہ توبہ، نہ استغفار۔ یہ اور تکلیف دہ چیز ہے۔ پہلے تو بزرگوں کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں تھا، مجبوراً بھی وہ کچھ نہ کچھ کر لیتے تھے. اب ایسی ایسی چیزیں انہوں نے اپنے اندر اتنا مشغول کر رکھا ہے کہ جاتے جاتے بھی وقت نہیں ہے کچھ اللہ کو یاد کرنے کا اور آخرت کے لیے سنجیدہ ہونے کا. یکسوئی نہیں رہی نا زندگی میں.